الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. قرآن حکیم کا سلسلہ وار مطالعہ ہم کر رہے ہیں اور 26 پارے میں سے سورہ قاف کا مطالعہ جاری ہے اور اس کے دوسرے رکوع کا تذکرہ ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی صفت علم کا ذکر بھی فرمایا, موت کا آنا اور اس کی سختی کا ذکر بھی ہوا, اور اس عالم کی موت یعنی قیامت کا برپا ہونا اس کا بھی ذکر ہوا. پھر یہ کہ کل ہر انسان کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور ہر ایک کے ساتھ دو فرشتے ہوں گے, ایک اس کو ہانکنے والا یا چلانے والا اور دوسرا اس کے بارے میں گواہی دینے والا. پھر آخری گفتگو یہ ہم کر رہے تھے کہ ان دونوں فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس شدید ناشکرے کو, سرکشی کرنے والے کو جہنم کی آگ میں ڈال دو. اس کے ذیل میں ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ یہاں اہل جہنم کی کچھ صفات کا ذکر ہے, اللہ تعالیٰ اہل جنت کی صفات کا بھی ذکر فرماتا ہے, اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان صفات کو ہم اختیار کرنے کی کوشش کریں, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اہل جہنم کی صفات کا بھی ذکر کرتا ہے, مراد یہ ہوتی ہے کہ ہم ان صفات سے اپنے آپ کو روکنے کی اور بچانے کی کوشش کریں. سورہ قاف ہے, اس کی آیت نمبر 24 کا مطالعہ کر رہے تھے. ارشاد ہوا اس مقام پر القیا فی جہنم کل کفار عنید, تم دونوں جہنم میں ڈال دو ہر اس شخص کو جو بڑا ہی ناشکرہ ہے اور سرکشی کرنے والا. کفر کے تعلق سے کلام ہوا تھا. ایک کفر تو ہوتا ہے کھلا کفر کہ کوئی اسلام میں داخل نہ ہو اور پیغمبر کی دعوت کا رد کر دے, اور ایک کفر ہوتا ہے ناشکری کے مفہوم میں کہ بندہ اللہ کی نعمتوں کا اعتراف نہ کرے اور اس کی شکر گزاری کی روش اختیار نہ کرے, اور ایک کفر کا پہلو ہوتا ہے عمل کے اعتبار سے. اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس کا خطرہ ہم سب کو ہے, ناشکری کا بھی خطرہ ہے اور اس بات کا بھی خطرہ کہ عملی اعتبار سے کفر کی روش اختیار کی جائے. اس پر تفصیل سے کلام ہوا, مثلا حدیث مبارک کا ذکر آیا, جان بوجھ کے نماز کو ترک کر دینا عملی اعتبار سے کفر ہے, استطاعت کے باوجود حج ادا نہ کرنا عملی اعتبار سے کفر ہے, سورہ آل عمران آیت نمبر 97 کی روشنی میں. قیامت کی تیاری نہ کرنا اور آج جو مہلت ہے اس سے فائدہ اٹھا کر کل کی ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کی کوشش نہ کرنا, یہ بھی عملی اعتبار سے کفری روش ہے, سورہ البقرہ آیت نمبر 254 کی روشنی میں. اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل درآمد کرنا اور ان کے نفاذ کی کوشش کرنا, اس سے روح گردانی اگر کی جائے یہ بھی عملی اعتبار سے کفر ہے. سورہ المائدہ آیت نمبر 44 کا ذکر ہوا تھا, من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون, جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے, اللہ کے حکم اور اس کے احکام کا نفاذ کرنا اس کی کوشش نہیں کر رہے, عملی اعتبار سے یہ بھی کفر کی روش ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اگلی بات یہاں فرمایا کہ عنید, ہر سرکشی کرنے والے کو تم جہنم میں ڈال دو. وہ سرکشی کیا ہے؟ اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو جانا, معاذ اللہ, جیسے کھلے کافر ہیں, کبھی تو کوئی خدائی کا دعویٰ کر بیٹھتا ہے جیسے کہ فرعون نے دعویٰ کیا تھا, انا ربکم الاعلا, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ, کیا انسان کی اوقات مگر وہ خدائی کے دعوے کر بیٹھتا ہے. تو کبھی اللہ کے بالمقابل کھڑا ہو جانا, کبھی سرکشی کیا ہے, اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی دعوت کو رد کرنا, تکبر میں آ کے, تعصب میں آ کے. جو بار بار قرآن حکیم میں اقوام کا تذکرہ آتا ہے اور قوموں کی اپنے رسولوں کے ساتھ کا شاکش کا ذکر جو قرآن حکیم بار بار کرتا ہے, اس میں بار بار ہم قوم کے سرداروں کے رویے کو پڑھتے ہیں. اکثر و بیشتر وہ سردار کے جن کے مفادات وابستہ ہوتے تھے کس طرز عمل سے, کہ انہوں نے لوگوں کو غلام بنا کر زندگی بسر کرنے پر مجبور کیا ہوتا ہے اور وہ اپنی تجوریاں بھرتے ہیں اور ان کی جسم سے خون کشید کر کے گویا کہ وہ شراب کے جام پی رہے ہوتے, جام شراب جو ہے وہ نوش کر رہے ہوتے ہیں. یہ ظالم سب سے بڑھ کر سرکشی کی روش اختیار کرتے ہیں پیغمبروں کی مخالفت پر کمر بستہ ہو کر. ابو جہل جیسے لوگوں کو دیکھ لیں, اس نے جان دی اس کلمے کی مخالفت پر. تو سرکشی کی ایک انتہا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی دعوت کا رد کیا جائے بلکہ ان کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جایا جائے. ہمیں خطرہ کس بات کا ہے؟ ہمیں خطرہ اس بات کا ہے کہ اللہ اپنے زمان میں رکھے کہیں جوش جذبات میں آ کر, کہیں مادہ پرستی رو میں بہ کر, کبھی کچھ فتنوں کا شکار ہو کر دھڑلے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے واضح احکام کی نفی کرنا شروع کر دے کوئی. ایک ہے بندہ گنہگار ہے, گناہ کو گناہ سمجھتا ہے, اعتراف بھی کر لے تو توبہ کی توفیق بھی مل جائے گی. ایک ہے مانتا ہی نہیں, بھائی سود کے بغیر گزارے نہیں, پردے کی بات تم اس دور میں تم کرتے ہو, عورت کو نہیں دکھائیں گے اشتہار میں تو ہمارا پروڈکٹ کیسے بکے گا, یہ کیا ہے آخر؟ یہ اڑ جانے والی, ہم نہیں مانتے. اور اس سے بڑھ کر باتیں کیا ہیں؟ میرا جسم میری مرضی, سنا نا آپ لوگوں نے, چند لوگ ہیں مگر ہیں, اسی ملک کے اسی معاشرے کے لوگ ہیں اور ان کی سپورٹ میں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, جو چاہے سو کریں ہماری مرضی. یہ کیا ہے؟ یہ سرکشی کی ایک شکل ہے کہ بندہ پابند ہونے کی کوشش نہ کرے اور اپنی منمانی کرنے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے. دیکھیں جب اس طرح کے مقامات کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں نا تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ اپنی اور آپ کی یاد دہانی کے لیے, ہم سب کی یاد دہانی کے لیے کہ جو صفات بیان ہو رہی ہیں اہل جہنم کی, ان سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی فکر اور کوشش کریں. وہی ذکر آگے مزید ہے, فرمایا کہ القیافی جہنم کل کفار عنید, تم دونوں جہنم میں ڈال دو ہر ناشکری کرنے والے کو, سرکشی کرنے والے کو. مناع للخیر, مال کے معاملے میں بخیری یعنی کنجوسی کرنے والے کو. خیر کا لفظ بھلائی کے لیے بھی آتا ہے اور خیر کا لفظ دولت کے لیے بھی آتا ہے, جیسے قرآن حکیم میں سورۃ العادیات میں ہم پڑھتے ہیں نا آخری پارے میں, وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, یقیناً اس انسان میں مال کی بڑی شدید محبت ہے. تو یہ کون ہے اہل جہنم؟ ان کی ایک صفت کیا بیان کی جا رہی؟ یہ مال میں بخل کرنے والے ہوتے ہیں, خود بھی بخل کرتے ہیں, کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کرنے کی, کنجوسی کرنے کی دعوت دیتے ہیں. ایک تو کھلے کافروں کا معاملہ, لیکن ہم اپنے اعتبار سے سمجھیں اللہ تعالیٰ مال کے بارے میں کس کس پیرائے میں ہمیں سمجھاتا ہے. کبھی قرآن حکیم میں فرمایا گیا, سورہ توبہ میں بھی ہے اور سورہ تغابن کی آیت نمبر 15 میں بھی ہے, انما اموالکم واولادکم فتنہ, بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد کیا ہیں؟ فتنہ ہیں. فتنہ آزمائش کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بدلتے حالات میں بندے کو رکھا, مختلف صفات دے کر امتحان میں ڈالا, زندگی امتحان کے لیے ہے. اب مال میں امتحان ایک یہ بھی ہے کہ بندہ حلال سے کما رہا ہے کہ حرام سے, اور مال میں امتحان یہ بھی ہے کہ جائز میں خرچ کر رہا ہے ناجائز میں, اللہ کی اطاعت میں خرچ کر رہا ہے اللہ کی نافرمانی میں. اس بارے میں کل سوال ہوگا. میری آپ کی زندگی کے اہم ترین سوالات, اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جامع ترمذی شریف کی روایت ہے, بندے کے قدم قیامت کے دن اس کی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے, بندے کے قدم قیامت کے دن اس کی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک وہ پانچ سوالات کے جوابات پیش نہ کر دے. کسی ہیڈ لائن نیوز میں سوال آپ نہیں سنتے, ہم نہیں سنتے, کسی اخبار کی ہیڈ لائن میں نہیں آتا. کن چکروں میں ہم پڑے ہوئے, ہم نے پچھلے 10 سال میں کتنے اخبارات پڑھ ڈالے ہوں گے, کتنی خبریں سن لی ہوں گی. دل پر ہاتھ رکھ کے سوچیے کہ ان میں سے کتنے فیصد کا ہماری زندگی سے عملاً تعلق اب ہے, اور اصل مزید زندگی آخرت کے ساتھ کتنا تعلق ہے. حالات کا علم ہونا چاہیے, اس کی نفی نہیں, حالات حاضرہ پر ہم بھی کلام کرتے ہیں. ایک مومن فراست رکھنی چاہیے اس کو, ذات باری تعالیٰ کی تعلیمات کی روشنی میں حالات کا جائزہ بھی لینا چاہیے, لیکن سب سے بڑے حالات تو آخرت کے ہیں بھائی. اس کے بارے میں کتنی ہیڈ لائنز جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں, کتنی خبریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. اور پھر سچی بات تو یہ ہے, دنیا کا سارا میڈیا وہ خبریں بریک کرتا ہے, وہ خبریں بریک کرتا ہے جو چند لمحوں پہلے کی ہوتی ہیں. دنیا کا سارا میڈیا جو ہے وہ خبریں بریک کرتا ہے, بریکنگ نیوز کہتے ہیں نا, جو چند لمحات یا منٹس پہلے کی ہوتی ہیں. اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے الٹیمیٹ جو فیوچر ہے نا میرا اور آپ کا, جو اصل زندگی آخرت کی ہے, اس کی خبریں بریک کر دی, پورا پیپر آؤٹ کر کے دے دیا ہے. اللہ اکبر کبیرا, پورا پیپر آؤٹ کر کے دے گیا. پہلا سوال کیا ہوگا؟ حضور فرما رہے علیہ السلام, بندے کے قدم اس کی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک وہ پانچ سوالات کے جوابات پیش نہ کر دے. نمبر ایک, زندگی کہاں لگائی؟ میری اور آپ کی نہیں, اللہ کی مرضی چلے گی بھائی. آپ اور میں جسم کے مالک نہیں, مالک اللہ ہے. آپ اور میں اس جسم کے امین ہیں, ٹرسٹی ہیں, کسٹوڈین ہیں. اللہ نے امانت کے طور پر یہ جسم دیا ہے, یہ وجود دیا ہے, یہ زندگی دی ہے. اللہ پوچھے گا کہاں لگائی زندگی. نمبر دو, زندگی کا عروج, زندگی کا کریم اور پیک ٹائم. ساری صلاحیت اپنے عروج پر, جوش مارتا ہوا دوڑتا ہوا خون ہوتا ہے جب انسان کے وجود میں جوانی. دوسرا سوال, جوانی کہاں کھپائی, یہ طاقت تھی کہاں لگی, یہ جوش مارتا خون تھا, جذبات تھے, احساسات تھے, کہاں ان کا اظہار ہوا؟ فرما برداری میں رب کی, یا نافرمانی کے اندر, کسی کی گردن دبوچنے میں یا کسی کی گردن بچانے میں, کسی پر ظلم کرنے میں یا ظلم سے نجات دلانے میں, اللہ کی مرضی کو جاری و ساری کرنے میں یا معاذ اللہ معاذ اللہ نافرمانیوں کو بڑھانے میں, کہاں اس جوانی کو تم نے کھپایا؟ نمبر تین, مال کہاں سے کمایا؟ آزاد تھوڑی ہیں, مسلمان ہیں تو پابند ہیں. ہاں یہ پابندی اچھی ہے, کل جنت میں آزادی آزادی ہوگی انشاءاللہ. اور جو دنیا میں آزاد, میں جو چاہوں سو کروں, کرنا چاہے تو آخرت میں پابند ہوں گا جہنم کی بیڑی اور زنجیروں میں. اللہ جہنم کی آگ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. تیسرا سوال, بتاؤ مال کہاں سے کمایا. چوتھا سوال, بتاؤ مال کہاں خرچ کیا, حلال میں یا ناجائز, حلال میں یا حرام میں, جائز میں کہ ناجائز میں. اور پانچواں سوال, جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا, جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا. تو زندگی کے بارے میں, جوانی کے بارے میں, مال کمانے کے بارے میں, مال خرچ کرنے کے بارے میں, علم جو حاصل کیا اس پر عمل کے بارے میں, یہ پانچ سوالات اور بھی کئی ایک ہیں, یہ پانچ سوالات کے جواب دیے بغیر کوئی بندہ اپنی جگہ سے قیامت کے دن ہٹ نہیں سکے گا. یہ امام الانبیاء فرما رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کتنے سوالات مجھے اور آپ کو یاد رہتے ہیں, کتنا ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں, کتنی اس کی پریپریشن کر رہے ہیں, کتنی اس کی تیاری کر رہے ہیں, کتنی اس کے بارے میں فکر رکھتے ہیں, کتنے اس کے بارے میں ہم ٹینشن میں مبتلا ہوتے ہیں. سوچئے گا, اللہ مجھے بھی توفیق, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. تو مال کے بارے میں سوال ہوگا, کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا. اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری شریف کی روایت ہے, لکل امت فتنہ و فتنۃ امتی المال, ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے, اور میری امت کا فتنہ کیا ہے؟ مال, جس میں آزمائش ہے اس امت کی. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا, صحیح مسلم شریف کی روایت ہے, دل کے کانوں سے سنیے گا, اللہ مجھے بھی یقین کی اور آپ کو بھی یقین کی توفیق دے. حضور نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے, پریشانی نہیں ہے کہ تم پر فقر آ جائے گا, فاقہ آ جائے گا, تندسی آ جائے گی, اس کا اندیشہ, اس کا ڈر, اس کا خوف نہیں. آ گیا تو تم جھیل لو. ڈر اس بات کا ہے کہ تم دنیا کی محبت میں ڈوبو اور تم اس کے اندر غرق ہو جاؤ جیسے پچھلے لوگ غرق ہو گئے تھے, اور یہ دنیا کی محبت تمہیں لے ڈوبے, ہلاک کر دے جیسے اس نے پچھلے لوگوں کو ہلاک کر ڈالا تھا. کیسا مال؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ تکاثر کی گویا تفسیر میں, آپ فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم, بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال, کیا ہے اس کا مال؟ کھایا, ختم. اور جتنا کھاتے کہاں جاتا ہے سب کو پتا ہے. کبھی سوچیں, بلکہ اس پر بڑی عجیب حدیث ہے اللہ کے پیارے رسول کی, بہت پہلے ہم نے اس کو سمجھا تھا, پھر دہراتے ہیں بھی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ. خیر, تو آپ نے فرمایا کیا ہے اس کا مال؟ کھایا اور ختم ہو گیا, پہنا اور پرانا ہو گیا, باقی کیا ہے؟ باقی فلاں کا ہو جائے گا, پیچھے کسی اور کا ہو جائے گا. محلات کھڑے, محلات والے چلے گئے, پلازا کھڑے, پلازا والے چلے گئے, جائیدادیں کھڑی ہیں, جائیدادوں والے چلے گئے, بینک اکاؤنٹ موجود ہے, پیسہ موجود ہے, پیسے والے چلے گئے. تو تمہارا کیا ہے؟ کھایا, ختم, پہنا, ختم, چلے گئے, پیچھے کسی اور کا ہو گیا. حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری شریف کی روایت, بندے کو ایک وادی بھر کر, ویلی آف گولڈ, ایک وادی بھر کر سونا مل جائے, کہے گا ایک اور مل جائے؟ ایک وادی سونے کی کیا بات ہوگی, اندازہ کریں. حضور فرماتے چاہے گا ایک اور مل جائے, ایک اور اگر مل جائے, ہاں کوئی حد نہیں ہے اس کی بھائی. اس دنیا میں, اس شہر میں بعض لوگ ہیں, بعض چند تھوڑے سے دنیا میں کچھ ہیں, جن کے واش روم میں جو کیا کہتے اس کو جی, ڈبلیو سی کموڈ گولڈ کا بنا ہوا ہے, کچھ کی ٹوٹیاں ہیں نل, اس ملک کے کچھ علاقوں کے اندر گولڈ کی ہیں, سونے کی, لیکن کیا وہ لگا کر جو وجود سے پیشاب اور پاخانہ جا رہا ہے وہ سونے کا ہو سکتا ہے؟ عجیب بات. اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم, ایک وادی سونے کی, ویلی آف گولڈ, ایک وادی سونے کی بھر کر مل جائے کہے گا ایک اور مل جائے, ایک اور مل جائے کہے گا ایک اور مل جائے. اور آپ نے فرمایا کہ اس کی اس پیٹ کی ہوس کو قبر کی مٹی بجھا سکتی ہے. اور سنیے عجیب مثال اللہ کے رسول ابن حبان, یہ محدث کا نام بھی اور حدیث کی کتاب کا نام بھی, یہ روایت وہاں نقل کی, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا ہے اس دنیا کے مال و اسباب کی حیثیت, کیا ہے اس دنیا کے مال و اسباب کی حیثیت. تم میں سے کوئی شخص دیکھے, اور آج یہ بات بہت سمجھ آتی ہے, آج کھانے پینے کے جو انداز اور جو اہتمام اور جتنا ہم ڈوب رہے ہیں اس کے اندر, اور جو اقدار کا بیڑا غرق ہو رہا ہے ہمارا, ذرا اس کو ذہن میں لے کر آئیے. ایک بہت بڑی چین, نام لینے کی ضرورت نہیں, سب کو پتا ہوگا, کیا لکھ رہے ہیں, ڈونٹ کک جسٹ ڈو فوڈ پانڈا, ایسے ہی ہے نا. اور آپ کراس لگا کے لکھا ہوا ہے ہاؤ ٹو کک, کراس لگا دے, یو ڈونٹ نیڈ ٹو کک, جسٹ پلیس آرڈر آن فوڈ پانڈا, دیٹس اٹ, فنش. وہ ماں 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 جو بنا کر کھلاتی تھی وہ لذت آ سکتی ہے اس میں, وہ جو ماں لقمہ کھلاتی تھی وہ شفقت آ سکتی ہے اس میں, وہ ماں باپ بیٹھ کر بچوں کے ساتھ کھاتے تھے وہ محبت آ سکتی ہے اس میں. اقدار کا بیڑا غرق, پیسہ تو جا رہا ہے, اور جنک فوڈ کا جو نتیجہ ہے, ہاسپٹلز کی حالت دیکھ لیجئے, ڈاکٹر سے زیادہ عجب پوچھ لیجئے, ہماری فیلڈ تو نہیں ہے میڈیکل کی, وہ نتائج تو اپنی جگہ, مگر جو اقدار کا بیڑا غرق ہو رہا ہے, وہ جو محبتیں ہوا کرتی تھی, اولاد کی قدر کرتی تھی, ماں نے دھوپ برداشت کی ہے, کچن کی مشقت برداشت, دھوپ کبھی ایسے کہ بعض اوقات سہن کے ساتھ بھی کسی کا کچن ہوتا ہے, اور کچن کی گرمی کو برداشت کیا, چولہے کی گرمی کو برداشت کیا, وہاں کی کالک کو برداشت کیا, تب یہ کھانا بنا, اولاد کی قدر کرتی ہے. اب کیا, جسٹ ڈو فوڈ پانڈا, جسٹ ڈو فوڈ پانڈا, استغفر اللہ. جی یہ کھانے پینے کے حرام حلال حرام ہونے کی بات نہیں ہو رہی, بات یہ ہو رہی کہ اقدار کہاں جا رہی ہے ہماری. خیر, تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس سے کوئی شخص دیکھے وہ اپنے کھانے کو خوش ذائقہ بنانے کے لیے, ویل ٹیسٹڈ یا بہت ہی اچھے ٹیسٹ والا بنانے کے لیے, اور خوش نما, ویل پریزنٹڈ, کتنی ایکسیسریز نا, یہ آئٹم جس کے ساتھ یہ بھی ہوگا, یہ بھی ہوگا, یہ اوپر نہیں ہو جائے, یہ نیچے نہیں ہو جائے, کتنا خیال رکھتے نا, اس پہ خیال رکھنا, پیسہ لگنا, وقت لگنا, یہاں کی ریسیپی, وہاں کی ریسیپی, وہ میگزین, وہ آن لائن فلاں کورس, وہ فلاں ٹیلی ویژن کے اوپر کوکنگ کا پروگرام, کتنے جتن. حضور فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم کتنا وقت لگتا ہے, تم دیکھو کتنے جتن آدمی کرتا ہے اس کو خوش ذائقہ بنانے کے لیے, اور خوش نما یا ویل پریزنٹڈ بنانے کے لیے, اس کے بعد کیا ہوتا ہے, کھا لیا, کھانے کے بعد کیا ہوتا ہے, بولے پیشاب کی صورت میں نکلتا ہے, پخانے کی صورت میں نکلتا ہے. اور سنیں امام غزالی کیا کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ, کیا اللہ نے فلسفہ رہ گیا, تلقین غزالی نہ رہی. امام غزالی کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ, جتنا سادہ, بڑی پتے کی بات ہے, اللہ مجھے بھی اور آپ کو, ہم سب کو عمل کی توفیق دے, جتنا سادہ کھانا ہوگا پکانے میں ٹائم کم لگے گا, اس کے اجزاء خریدنے میں بھی پیسہ کم لگے گا, کھانے میں بھی سہولت ہوگی, ہضم کرنے میں بھی سہولت ہوگی, اس کے نکلنے میں بھی سہولت ہوگی, اگر بچے گا تو بدبو بھی کم کرے گا, اور جو ویسٹیج نکلا وہ بھی بدبو کم کرے گا, سمجھ آ رہی بات. اور جتنا زیادہ مرغن ہوگا اتنا پیسہ لگے گا, اتنا وقت لگے گا, اتنی محنت لگے گی, اس کو کھانے میں اتنا ٹائم لگے گا, ہضم کرنے میں اتنا ٹائم لگے گا, نکالنے میں بھی ٹائم لگے گا, بچے گا تو بدبو بھی زیادہ مارے گا. اللہ اکبر, فلسفہ رہ گیا, تلقین غزالی نہ رہی. حضور کی بات کی طرف آئی صلی اللہ علیہ وسلم, یہی دنیا ہے, بڑی مزین ہے, بڑی خوشنما ہے, بڑی اٹریکٹیو ہے, بڑا اس میں ٹیسٹ ہے, بڑی اس میں اٹریکشن ہے, بڑا کھینچتی ہے, دل کو لبھاتی ہے, لیکن کیا ہے, جو کھانے کے بعد پیشاب پخانے کا عالم ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں, صحیح مسلم شریف کی روایت, راستے میں بکری کا بردار بچہ کچرے کے ڈھیر پر پڑا, مشہور حدیث ہے, آپ نے فرمایا میرے صحابہ کون تم میں سے اس کو ایک درہم میں خریدے, یا رسول اللہ علیہ السلام کوئی بھی نہ خریدے، یہ مردار ہے، کان اس کے کٹے ہوئے، پیٹ اس کا پھولا ہوا، بدبو یہ مار رہا ہے، کچرے کے ڈھیر پہ پڑا ہے، کوئی نہ خریدے اس کو ایک درہم میں بھی. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم جتنا یہ بکری کا مردار بچہ تمہاری نگاہوں میں کمتر اور حقیر اور ذلیل ہے، جتنا یہ بکری کا مردار بچہ تمہاری نگاہوں میں کمتر حقیر اور ذلیل ہے، یہ دنیا اور اس کا مال و اسباب اللہ تعالی کی نگاہوں میں اس سے زیادہ ذلیل، اس سے زیادہ حقیر ہے. اللہ ہمیں اس کے فتنے سے بچائے. ہاں رہنا دنیا میں ہے، یہ سب کو پتا ہے، لیکن جانا آخرت کی طرف، اللہ یقین عطا فرمائے. ادھر رہنا ہے، بسنا نہیں ہے، بسنے کی جگہ آخرت میں. بس بقدر ضرورت. کشتی پانی میں چلتی ہے. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری مثال دی، سادہ مثال ہے، کشتی پانی میں چلتی، پانی میں چلے گی، لیکن ضرورت حصہ پانی میں ہوگا، زیادہ حصہ اندر جائے گا تو ڈوب جائے گا بھائی. تو دنیا میں رہنا ہے ضرورت کی حد تک. رسول اللہ فرماتے علیہ السلام، میری مثال کیا ہے؟ راہ چلتے مسافر کی. یہ دنیا کی مثال کیا ہے؟ ایک مسافر کی مثال کی طرح ہے، جو سفر پہ نکلا ہے، راستے میں سستانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے رک گیا تاکہ تازہ دم ہو کر اپنے سفر کو جاری رکھے. ہمارا سفر بھی جاری ہے نا، ہر قبر، ہر جنازہ، ہر میت کا موقع، ہر کسی کے انتقال کی خبر کا موقع، وہ کیا یاد دہانی کراتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بے شک ہم بھی اللہ کے ہیں اور ہمیں بھی لوٹ کر اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف جانا ہے. تو جانا ہے بھائی، ادھر رکنا تھوڑی ہے. ہاں ادھر دنیا کی ایک اعتبار سے اہمیت ہے بس، اور وہ اہمیت یہ ہے کہ کل کی ہمیشہ کی زندگی کے لیے جو محنت کرنے کی مہلت ہے وہ اس دنیا کے اندر ہے. بس یہ اہمیت ہے دنیا کی، باقی رہا اس کا مال و اسباب. یہ تمام احادیث بہت وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے آ گئی ہیں. بات کیا چلی؟ اہل جہنم کا ذکر تھا، اہل جہنم کے صفات کا ذکر تھا. کون ہیں وہ لوگ؟ مناع للخیری، مال میں بخیلی کرنے والا، کنجوسی کرنے والا. کنجوس وہی ہے نا جو مال کی محبت کے اندر ڈوبا ہوا ہو. ہاں اللہ کی شریعت نے آپ پر مجھ پر جہاں اس کو لازم کیا کہ رزق حلال کی تلاش کریں، وہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ حقوق مقرر فرمائے. کم از کم سالانہ کیا دینی ہے ہم نے؟ زکات. ایمانداری سے پوری صحیح طرح کیلکولیٹ کر کے، اور جو زراعت سے وابستہ لوگ ہیں جن کی فصلیں آیا کرتی ہیں، بہت ڈنڈی ماری جاتی ہے عشر کے اندر. زکات تو ہے سال میں ایک مرتبہ کیش اینڈ کیش ایکویلنٹس پر، باقی تفصیل اپنی جگہ. مگر جن کے یہاں فصل اگتی ہے، اگر سال میں دو فصلیں آ رہی تو عشر بھی دو مرتبہ ان کو دینا ضروری ہوگا. کتنی ڈنڈی ماری جا رہی، یہ تو کم از کم ہے. لیکن یاد رکھیے بھائی، یہ زکات کم از کم جو ہے یہ کافی نہیں ہے. اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فی المال لحق سوى الزکاۃ، جامع ترمذی شریف کی روایت، بے شک مال میں زکات کے علاوہ بھی حصہ مقرر ہے. زکات کافی نہیں ہے، زکات کافی نہیں ہے، زکات کے علاوہ بھی مال اللہ کی راہ میں لگنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو یہ میں نے چاہا کہ مال کے حوالے سے چند باتوں کی یاد دہانی میرے اور آپ کے سامنے آ جائے. اور ہاں مال کے بارے میں ایک اہم بات آ چکی ہے ویسے، کہ وہ حلال ذریعے پر کمایا جائے. مال حرام سے صدقہ بھی کوئی کرے تو وہ قبول نہیں ہوتا. اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی کئی احادیث ہیں، صحیح مسلم شریف کی روایت، ان اللہ طیب، بے شک اللہ پاک ہے، لا یقبل الا طیبا، اللہ اللہ پاکیزہ کے سوا کچھ قبول نہیں فرماتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے صحیح مسلم میں، مال حرام سے دیا ہوا صدقہ اللہ کے قبول نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، مال حرام سے پلا ہوا جسم وہ جہنم کا مستحق ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم شریف کی روایت، ایک شخص دور دراز کا سفر کر کے آیا، دور دراز کا سفر کر کے آتا ہے، اس کے کپڑوں پر، بالوں پر، چہرے پر، جسم پر مٹی کے اثرات موجود ہیں، گرد و غبار ہے، اور ہاتھ تھا کر دعا کرتا ہے، یا رب یا رب یا رب. شرح کرنے والے، حدیث کی تشریح کرنے والے اہل علم نے بیان فرمایا، یا تو ایک مراد کعبے کا غلاف پکڑ کر دعا کر رہے، اور ایک رائے بیان کی گئی عرفات میں کھڑے ہو کر دعا کر رہے اللہ اکبر، اور ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے یا رب، یہ حدیث کے الفاظ. اور حضور فرما رہے علیہ السلام، ان یستجاب لہ، کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، اس کی پرورش حرام سے اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اللہ تعالی ہم سب کو رزق حلال کی توفیق دے، حرام کی ہر شکل سے بچائے، اور اللہ نے جو حقوق متعین فرمائے، زکوٰۃ ادا کرنے کا، عشر ادا کرنے کا، اسی طرح صدقہ فطر ادا کرنے کا معاملہ کم از کم ہے، اس سے آگے بڑھ کر بھی اللہ تعالی ہمیں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک بہت بڑی ڈنڈی ہمارے کیا ماری جاتی ہے، جو وراثت کے معاملات میں ڈنڈی ماری جاتی ہے، بھائی جو ہیں وہ بہنوں کا حصہ ہڑپ کر جاتے ہیں، یہ حرام ہے، یہ حصہ ہڑپ کرنا حرام ہے، یہ حصہ ہڑپ کرنا حرام ہے. کبھی ایک بھائی کے دوسرے بھائی کا انتقال ہوا تو یہ بیوہ بھاوج کی جائیداد پر قبضہ کر لیتا ہے، یہ بھتیجوں اور بھتیجیوں کی جائیداد پر قبضہ کر لیتا ہے، کبھی بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کی جائیداد کو ہڑپ کر جاتا ہے، کبھی ایک بھائی باقی بھائیوں کی ہڑپ کر جاتا ہے، کبھی بھائی مل کر بہنوں کا ہڑپ کر جاتے ہیں. یہ جو ڈنڈی مارتے ہیں یہ حرام ہے، ہے نا؟ کتنا عام معاملہ ہمارا. پڑھیں سورہ نساء کو، سورہ نساء کی آیت نمبر 11-12 میں اللہ نے وراثت کے احکام عطا فرمائے، تفصیل علماء سے پوچھئے. اور سورہ نساء کی آیت نمبر 13 اور 14 میں اللہ نے فرمایا یہ احکام اللہ کی حدود ہیں، جو ان کی پاسداری کرے گا وہ جنت میں، اور جو ان کی ان کی خلاف ورزی کرے گا وہ جہنم کی آگ میں ہوگا. یہ ڈنڈیاں ہمارے بہت ماری جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ مال حرام کی اور مالی معاملات میں ظلم و ستم کی ہر شکل سے میری اور آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے. فرمایا کہ من ناع للخیری، بخیلی کرنے والا ہے جو کہ مال میں معتدن، حد سے بڑھ جانے والا، اللہ تعالیٰ اس کے پیغمبر علیہ السلام کی متعین کردہ حدود کو پامال کر دینے والا، مریب اور شبہات ڈالنے والا. یہ ایک ایک صفت تقاضا کر دی کہ اس پر تفصیلی کلام ہو، انشاءاللہ پھر آئندہ کی نشست میں اس پر مزید بات کریں گے. اللہ تعالیٰ مال کے فتنے سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ جہنم سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ یہ جہنم والوں کی جو صفات ہیں ان سے مجھے اور آپ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.